نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد قبل سے کہ تلاوت کردہ آیۂ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. مخدوم و محترم حضرت مولانا خطیب صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اور ہمارے وہ دوسرے بزرگ جن کا میں اتنے گرامی نہیں جانتا, جنہوں نے انگریزی میں مجھے خطام دے کہا, میرا خیر مقدم کیا. ان دونوں بزرگوں کا اور آج سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں, ممنون ہوں اور طلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور آپ حضرات کو سلامت با کرامت رکھے اور دین و دنیا کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے. میرے متعلق جو کچھ ان حضرات نے فرمایا ہے وہ ان کا کرم ہے, ان کی شفقت ہے, ان کی عنایت ہے, ورنہ میں کوئی چیز نہیں ہوں. من آنم کے من دانم, میرا سب سے بڑا اعزاز اور میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا ہوں اور آپ کا ادنا ترین ثناخوان ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری اس ثناخوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کر. یہ دربار ہے صوفیہ کا, صوفیوں کا دربار ہے, حضرت صوفی صاحب کی مسجد ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج بھی ایسا ہی واعظ کروں گا جو زیادہ صوفیانہ اور عارفانہ ہو. اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنا تھا تو میں نے آپ کے سامنے وہ حضرت صوفی صاحب کی جو مسجد تھی جو آپ کی طرف منسوب تھی وہاں جو بیان کیا تھا وہ صوفیانہ اور عارفانہ تھا, جس کو دوستوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں, وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیۃ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ہے آیۃ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اس آیۃ کریمہ کے متعلق شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مدارج النبوت کے خطبے میں بھی باجے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیۃ کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس شخص نے یہ فرمایا ہے میں اس شخص کا تھوڑا سا تعارف آپ سے کراؤں. کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو خواب میں حکم دیا, ارشاد فرمایا کہ عبدالحق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو. جب بیدار ہوئے تو روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی مسجد شریف میں نماز پڑھوں, پانچوں وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا حدیہ پیش کروں اور مدینہ منورہ میں ہی مروں اور یہیں دفن ہوں اور قیامت کے دن اسی سرزمین سے اٹھوں جس سرزمین سے آپ اٹھے. تو مجھے اپنے دربار سے دور نہ کیجیے, مجھے اس نعمت اور سعادت سے محروم نہ فرمائیے, مجھے اپنی بارگاہ میں رہنے دی. یہ التجا کی درخواست تھی. اور آگے دوسری رات ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں ملے. فرمایا, عبدالحق, ہمارا یہ حکم ہے کہ ہندوستان جاؤ, وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. یہاں تو تم ہمارے روضے کو دیکھتے ہو, یہاں تو تم ہماری قبر کو دیکھتے ہو, وہاں تم ہمیں دیکھا کرو, وہاں تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے. چنانچہ سرکار کا حکم تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں مدینہ منورہ سے نکلا تو پھر میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے ہر روز خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی, ہر روز ضلع ناگا خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی اور میں براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلے پوچھا کرتا. ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہلاتا, ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہتے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ایک. آپ بہت بڑے عالم محدث تھے, فقیہ تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. چنانچہ آپ دہلی میں تشریف لائے. دہلی جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہندوستان جاؤ وہاں تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے گی, تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ہندوستان کے فقراء پر نظر عنایت رکھنا. تو جیسا فرماتے ہیں, جب میں دہلی آیا تو میں نے ایک فقیر کے متعلق سنا کہ وہ بڑا ولی اللہ ہے, اس کی بڑی شہرت, لوگ اس کے پاس بہت جاتے. اصل میں وہ ولی اللہ نہیں تھا, اس کے پاس کوئی علم تھا, اس علم کے ذریعے سے وہ کوئی نہ کوئی بات بتا دیا کرتا تھا تو لوگ اس کے پاس جاتے. جیسا فرماتے ہیں, جب میں نے اس کی شہرت سنی تو میں بھی گیا کہ دیکھوں وہ کون ہے. تو فرماتے ہیں, جب میں گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہاں بھنگ اور چرس کا دور چل رہا ہے. یہ بھنگ اور چرس حرام ہے, یہ ایک نشے کی چیز ہے, جیسے آپ کہتے ہیں اوپین, اس قسم کی چیز کو گھوٹ کر رگڑ کر یہ لوگ پیتے ہیں اور پھر نشے میں آ جاتے. اور شریعت میں, اسلام میں نشہ کرنا حرام ہے, بھنگ اور چرس حرام ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, جب میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ فقیر اور اس کے چیلے وہ بھنگ اور چرس پی رہے. تو میں حیران ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے اور یہ تو حرام چیز کھاتا ہے, یہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا. اور اس کی جرت دیکھیے, اس نے پیالہ بھر کے حضرت کو بھی دیا کہ لو تم بھی پیو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ یہ حرام ہے, میں نہیں پیوں. تو اس فقیر نے دھمکی دی کہ پی لے ورنہ پچھتائے گا. شیخ صاحب نے فرمایا, میں نہیں پچھتاؤں گا, تو پچھتائے گا. جو شریعت و سنت پر عمل کرے گا وہ نہیں پچھتائے گا, وہ پچھتائے گا جو شریعت و سنت کے خلاف کرے گا. تو اس فقیر نے کہا, منہ پر ہاتھ پھیر کے, کہ جا پھر دیکھ لے. اور فرماتے ہیں, میں اٹھ کر آ گیا. لیکن اس فقیر کی توجہ کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ جب میں گھر آیا تو مجھے بخار چڑھ, شدت کا بخار ہو, میں کپڑا اوڑھ کے لے. رات ہوئی تو روزانہ زیارت ہوتی تھی نا, تو فرماتے ہیں دربار لگا ہوا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جن کو زیارت ہوتی تھی وہ بری بری جا رہے تھے. تو جب میں جانے لگا تو کیا دیکھا کہ دروازے میں بری فقیر کھڑا ہوا دروازے, اور اس نے میرا رستہ روک لی, مجھے اندر جانے سے روک دیا اور کہا, پہلے بتا پیے گا یا نہیں. فرماتے ہیں, میں نے کہا نہیں پیوں گا کیونکہ حرام ہے. اس نے کہا, اگر نہیں پیے گا تو میں اندر نہیں جانے دوں گا. فرمایا, اچھا میں کھڑا ہوں تو نہیں جانے دیتا تو نہ جانے دے, لیکن میں پیوں گا نہیں کیونکہ شریعت میں حرام ہے. فرماتے ہیں, اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا اور میں اس رات زیارت سے محروم رہا. دن چڑا تو فرماتے ہیں, بڑا قلق, بڑا اضطراب, بڑی پریشانی تھی کہ رات میں حضور کی زیارت سے مشرف نہیں ہوتا. جس کو روز زیارت ہوتی ہو اس کو نہ ہو,
تو جو اس کی حالت ہوتی ہے کہ وہی سمجھ سکتا ہے, دوسرا نہیں سمجھ سکتا. فرماتے ہیں سارا دن بڑے اضطراب اور بڑے پریشانی میں گزرا, دوسری رات آئی پھر اس طرح میں حاضر ہونے لگا تو دروازے میں پھر وہی فقیر کرا. اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا, پہلے یہ بتا پیے گا یا نہیں پیے. فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں پیوں کیونکہ حرام ہے. اس نے کہا میں جانے نہیں دوں. فرماتے ہیں پھر اسی طرح میری آنکھ کھل گئی اور میں دوسری رات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم رہا. اب اگر کوئی جاہل ہوتا, عالم نہ ہوتا, تو وہ اس دھوکے کا شکار ہو جاتا اور وہ یوں سمجھتا کہ رسول اللہ کا جو دربار ہے اس دربار کے دروازے پر یہ کھڑا ہے تو یہ تو بڑا مقبول ہے, اس کی بات مان لینی چاہیے, شاید اس میں کوئی راز ہوگا. نہیں, شیخ صاحب کیونکہ بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, تو حق پر ثابت قدم رہے کہ میں حرام چیز نہیں کھاؤں. دوسری رات بھی محروم رہے, بڑا قلق, بڑا اضطراب, بڑی پریشانی. تیسری رات بھی تو فرماتے ہیں پھر وہ فقیر دروازے میں کھڑا ہوا اور میں بھی کھڑا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اپنے دربان سے فرمایا کہ جاؤ اس کتے کو دروازے سے ہٹاؤ جس نے عبدالحق کا راستہ روکا ہوا ہے, اور عبدالحق کو اندر آنے دو. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقیر کے متعلق کتا کہا تو وہ کتا بن گیا اور وہ کتے کی شکل میں ہو کر بھاگ گیا اور میں اندر گیا. جب میں اندر گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا, یہ شیطان تھا جو تیرا راستہ روکے ہوئے تھا, اگر تو اس کے کہنے پر ہاں کر لیتا کہ میں پیوں گا تو تیری منزل چھن جاتی, تو ہماری زیارت سے بھی ہمیشہ سوار سے محروم ہو جاتا. اب تو امتحان میں کامیاب ہوا ہے, اللہ نے تیرا درجہ مرتبہ اور بلند کر دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میری وہ ساری پریشانی اضطراب دور ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. صبح ہوئی تو فرماتے ہیں میں اسی فقیر کے ڈیرے گیا کہ جا کر دیکھوں اس کا کیا حال. تو میں نے اس کے چیلوں سے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارا فقیر کدھر گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حجرا ہے, یہ جو کمرہ ہے, اتنے رات کو وہ رہتا, آج صبح ہم نے جب اس کا دروازہ کھولا تو وہ فقیر تو نہیں نکلا, اندر سے ایک کتا نکلا ہے اور وہ نکل کر بھاگ گیا, اور ہم بڑے حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ ہمارا وہ فقیر کدھر گیا. تو آپ نے فرمایا وہ جو کتا بھاگ گیا ہے وہی تمہارا وہ فقیر. پھر آپ نے وہ ساری بات ان کو سنائی اور ان میں سے بہت سے تو توبہ کر گئے لیکن بہت سے اڑے رہے اور انہوں نے توبہ نہیں. میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی, ان کو روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناصریح بھی. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی حمد کیسے ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناصر. ول افضل ول آخر, وہی افضل ہے وہی آخر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ افضل بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آخر بھی ہے. پہلے افضل و آخر کی بات کروں, پھر ظاہر و باطن اور بکل شے نادیم کی بات. اللہ تعالیٰ افضل بھی ہے آخر بھی ہے, لیکن وہ اول کیسا ہے؟ اول بلا ابتداء, اول اول ہے بغیر ابتداء, حقیقی طور پر اول ہے, اول ہے مگر اس کی ابتداء کوئی نہیں. وآخر بلا انتہاء, اور وہ آخر ہے بغیر انتہا, حقیقی طور پر آخر ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول و آخر کس طرح ہے؟ اول اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا, آپ خلقت میں اول ہیں, اور آخر اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں کے بعد خاتم النبیین بنا کر بھیجا. تو فرق یہ ہوا اللہ اول ہے حقیقی طور پر بغیر ابتدا کے, اور نبی کریم اول ہیں بلحاظ خلقت, بلحاظ خلقت اور پیدائش. اللہ تعالیٰ آخر ہے بغیر انتہا کے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں بے شک کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بعد آپ کو مبعوث فرمایا. صرف اس وقت ہوتا جبکہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرح اول و آخر مانے, تو ہم اللہ کی طرح اول و آخر نہیں مانے. اللہ کا اول ہونا اور شان سے ہے, حضور کا اول ہونا اور حیثیت سے ہے, اللہ کا آخر ہونا اور شان سے ہے, حضور کا آخر ہونا اور حیثیت سے ہے, چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں اول و آخر ہوں. حدیث بات سنی, اس حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ شریف میں لکھا, اس حدیث کو امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ شریف میں لکھا. حضور فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث, میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں, اول ہوں, اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں اول بھی ہوں آخر بھی. جبریل امین بعض مرتبہ حاضر ہوتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے, السلام علیکہ یا اولو, السلام علیکہ یا آخرو. جبریل ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے. معراج کی رات مسجد اقصی میں جب انبیاء نے خطبے پڑھے اور ان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا, اس خطبے میں بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اول و آخر بنایا ہے, خلقت میں اول ہوں اور بعثت میں آخر. تو حضور اول ہیں بلحاظ خلقت کے, پہلے آپ کا اول ہونا. مختصر طور پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا, بے ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. یہ صحابی نے سوال کی حضور سے پوچھا. اگر آپ غور کریں تو ایک نقطہ کروں, صحابی کے اس سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس کا بھی علم, حضور کو اس کی بھی خبر ہے. تبھی تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور جانتے نہیں تو وہ سوال ہی نہ کرے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, مجھے بتائیے کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. سرکار نے کیا فرمایا, فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی. اے جابر, اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا. یا رسول اللہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. فرمایا فلم یکن فی ذلک الوقت نوح ولا قلم ولا عرش ولا سماء ولا جنی ولا انس ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر الى آخر الحدیث. حضور نے فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی, نہ قلم تھا, نہ عرش تھا, نہ آسمان تھے, نہ زمینیں تھی, نہ جن تھے, نہ انسان تھے, نہ سورج, نہ چاند, نہ درخت, نہ پتھر, کچھ نہیں تھا, ایک اللہ تھا, اور اس اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. یہاں ایک بات کرتا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا جز ہے. اللہ نے اپنے نور کا کوئی ٹکڑا الگ کر کے اس کا محمد نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں مانا. اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, کیا مطلب کہ اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو گئے. حضور کا نور مخلوق ہے, اللہ کا نور غیر مخلوق ہے. اللہ کا نور کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, اللہ کا نور ذاتی ہے, حقیقی ہے, قدیم ہے. حضور کا نور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, مخلوق ہے, حادث ہے. تو جب اتنے فرق ہو گئے تو برابری نہ ہوئی, جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا. دوسری حدیث پاک سنی, یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ حدیث مرفوع ہے. اس حدیث کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام اجل سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون بزرگ ہیں؟ یہ امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام کے استاد, امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاد ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے علم حدیث میں اپنی زندگی میں ایسا امام نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا. مخالفین بھی اس حدیث کو مانتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سب سے پہلے پیدا. ایک حدیث پاک اور سنو. اس حدیث کو امام قسطلانی شرح صحیح بخاری نے مواہب اللدنیہ میں لکھا. امام جلال الدین سیوطی, جانتے ہو کتنے بڑے امام اور محدث ہے, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی آپ نے بات سنی کہ ان کو روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے 72 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے جاگتے ہوئے. بیداری, کتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے آپ امام. انہوں نے حضور کے خصائص میں ایک کتاب لکھی ہے جس کی نظیر نہیں ہے, اس کا نام ہے خصائص کبری. حضور کے خصائص کہ اللہ نے نبی کریم کو کیا کیا خصوصیتیں عطا فرمائی تھی, یہ اس کتاب میں انہوں نے جمع کی. اس کے اندر حدیث موجود ہے اور امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں اس حدیث کو لکھا, اور جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب, انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نورم بین یدی ربی قبل خلق آدم, میں آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک نور تھا. کتنا عرصہ پہلے؟ حدیث کے آگے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ 14,000 برس پہلے, آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے میں اللہ کے حضور میں ایک نور تھا. ایک حدیث اور سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیاً فآدم بین الروح والجسد, یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے جو سیاہ سکہ کی کتاب ہے. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے, ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب میں ایک بات کرتا ہوں, خدا کے لیے آپ حضرات از راہ عقل و انصاف سوچیے اور مسئلہ سمجھے. بشریت آدمیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بولو. حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدمی تھا, کوئی بشر تھا, کوئی انسان تھا؟ نہیں تھا. اور حضور تھے یا نہیں تھے؟ تھے. تو کیا تھے؟ نور. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے اللہ کے حضور میں ایک نور. تو یہ بات یاد رکھو کہ حضور خلقتاً نور ہے. حضور خلقتاً نور ہے. اللہ نے حضور کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے. تو حضور خلقتاً حقیقتاً نور ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو زمین سے مٹی منگوائی. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے خاک سے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے اللہ کے نور سے. اسی نور کو اللہ نے لباس بشری میں بھیجا. اسی نور کو اللہ نے لباس بشری میں بھیجا. اور یاد رکھو اگر کوئی نور بشری لباس میں آ جائے تو اس کے نور ہونے میں فرق نہیں آتا. اس کی میں قرآن سے دلیل پیش کر کے آگے. جبریل امین نور ہیں یا نہیں؟ جبریل فرشتے, سارے فرشتوں کے سردار, اور وہ نور ہیں. جبریل امین کے نور ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. تو یہ بتاؤ کہ جب جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو کیا بن کر آئے؟ بچا قرآن کی آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, ہم نے اپنی روح جبریل امین کو مریم کے پاس پورا بشر بنا کے بھیجا. تو جبریل امین حضرت مریم کے پاس بشر بن کے آئے. تو بولو اگر جبریل حضرت مریم کے پاس بشر بن کے آئے تو ان کے نور ہونے میں کوئی فرق آ گیا؟ نہیں. اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر بشر بن کے تشریف لائے تو آپ کے نور ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں. اسی بات سے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اب بات غور سے سننا, جبریل نور تھے, اللہ نے حضرت مریم کے پاس بشر بنا کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کو فیض پہنچانا. حضرت جبریل نے حضرت مریم کو فیض پہنچانا، کچھ دینا تھا. اور حضرت مریم جن سے بشر میں سے تھی، تو جبریل اس لیے بشر بن کے آئے، اگر بشر بن کے نہ آتے تو حضرت مریم آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ لینے اور دینے والے میں جب تک مناسبت نہ ہو لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا دے نہیں سکتا. تو حضرت جبریل نے مریم کو فیض پہنچانا تھا، بشر بن کے آئے. ہمارے نبی پاک نے بشروں کو فیض پہنچانا، انسانوں کو فیض پہنچانا تھا. تو اگر آپ سید البشر اور کامل انسان بن کے تشریف نہ لاتے تو دنیا بشریت اور دنیا انسانیت آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی تھی. معلوم ہوا کہ یہ بشریت جو تھی سرکار کی، یہ درمیان میں فیض پہنچانے کا ذریعہ تھی. حقیقت میں سرکار دو عالم نور ہے، حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، کیونکہ اگر کوئی نور لباس بشری میں آ جائے تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی واسطے میں عرض کروں، بشر کہتے ہیں ظاہر کو، ظاہری شکل صورت چہرہ موڑا ہے جلد، اس کو بشر کہتے. قرآن سے اس کا ثبوت پیش کر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبقی ولا تذر لباحۃ للبشر، جہنم کی آگ انسان کے بشر کو جلا دے. لباحۃ للبشر، بشر کو جلائے گی تو کیا سارے بشر کو جلا دے گی؟ سب کو جل جائے گا؟ نہیں، جلد جلے گی. جلد جو ہے نا اوپر کی، یہ جلے گی، انسان کو تکلیف ہوگی. جب یہ جلد جل جائے گی، گل جائے گی، اس میں پیپ پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ جلد کو پھر بدل دے، پھر وہ جلے گی، اس کو تکلیف ہوگی. پھر جب ساری جلد بیکار ہو جائے گی، اللہ جلد کو پھر بدل دے گا. فرمایا بدلناہم جلوداً، ہم ان کی جلدوں کو بدلتے رہے. تو یاد رکھو، بشر کہتے ہیں ظاہری شکل صورت جلد. چنانچہ اہل علم حضرات سمجھیں گے، وہ جو نوری حدیث ہے اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی سمعی نورم وفی بصری نورم، اس میں حضور نے ہر چیز کا نام الگ الگ لیا، لحمی عظامی سمعی بصری، ہر چیزوں کا نام. اس میں فرمایا وفی بصری نورم، تو بشر سے مراد جلد، کہ میرا چمڑا جو ہے یا اللہ اس کو بھی نور کر. تو بشر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کو. چنانچہ اردو ادب جاننے والے اس بات کو سمجھیں گے کہ کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو، کسی کے چہرے پر غم اور حزن کے آثار ہوں، تو کہتے ہیں فلاں کا بشرا مرجھایا ہوا، بشرا کہتے ہیں چہرے مورے. کسی سے نکلی ہے بشارت، کیونکہ جب بشارت دی جاتی ہے تو اگر بشارت اچھی ہو تو چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر بشارت بری ہو تو چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو بشرا کہتی ہیں چہرے کو، اور بشر کہتی ہیں جس کا یہ چہرہ ہو. تو سرکار فرماتی آنا بشر مثلکم، میں ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے، اس بشرا کے لحاظ سے تمہارے جیسا ہوں، حقیقت میں تمہارے جیسا نہیں. آپ سمجھے آنا بشر مثلکم کا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا آنا مثلکم، حضور نے یہ نہیں فرمایا آنا مثلکم میں تمہاری مثل، نہیں فرمایا میرا بشرا اور میرا ظاہری تیرا مورا، میری ظاہری شکل و صورت تمہارے جیسی ہے، حقیقت میں لکم مثلکم میں تمہاری مثل. کہ کہاں فرمایا میں تمہاری مثل نہیں؟ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، یعنی حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتابیں جو ہیں وہ بخاری اور مسلم، یہ دو کتابیں حدیث میں سب سے بڑی کتاب، ان کے اندر حدیث. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصلی روزے رکھتے. وصلی روزے، وصلی روزہ جانتے کس کو کہتے؟ ایک ہے نا فرضی روزہ جو رمضان میں رکھتے، ایک ہے نفلی روزہ جو آپ رمضان کے علاوہ آگے پیچھے کبھی رکھتے. حضور وصلی روزے رکھتے. وصلی روزہ کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کچھ نہیں، دوسرے دن پھر رکھ لے. پھر کھانا پینا کچھ نہیں، افطار نہیں کرنا، تیسرے دن پھر رکھ لے. پھر کھانا پینا کچھ نہیں، چوتھے دن پھر رکھ لے. یعنی بغیر کھائے پیئے، بغیر افطار کیے روزے پر روزہ رکھنا، یہ وصلی روزہ. صحیح بخاری میں کتاب الصوم باب صوم الوصال نکالو، باب صوم الوصال، وصلی روزوں کا باب، اس نے یہ حدیث لی. حضور وصلی روزے رکھتے تھے کتنے کتنے دن کے؟ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ 21-21 دن کے روزے رکھتے، 21 دن تک بالکل کچھ نہیں کھانا. بعض دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40-40 دن کے روزے رکھتے، 40 روز تک تکان کچھ نہیں کھانا. اس حالت سے نیچے کوئی چیز نہیں. جب حضور نے مسلی روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ
نے بھی رکھنے شروع کر.
صحابہ نے خیال کیا کہ حضور کی اتفاق ہم پر لازم ہے, تو جب حضور رکھتے ہیں تو ہمیں بھی رکھنے چاہیے. جب انہوں نے رکھنے شروع کر دیے, دو تین دن تو نکال گئے, چوتھا دن چڑھا تو کسی سے اٹھا نہ جائے, کسی سے بیٹھا نہ جائے, کسی سے چلا نہ جائے, پتلے دبلے کمزور ہو گئے, ہونٹ خشک ہو گئے, زبانیں سوکھ گئیں, حلق کاٹا کانٹا بن گئے. جب وہ بڑے کمزور ہو گئے, چہرے پیلے ہو گئے, تو سرکار نے فرما گئی تمہیں کیا ہو گیا, پتلے دبلے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ہم وصلی روزے رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں اور آپ کی اتباع ہم پر لگ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تو واسلو, تم وصلی روزے نہ رکھو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لستو مثلکم, میں تمہاری مثل نہیں. پوچھو ان مولویوں سے, دنیا کے کسی عالم سے پوچھو کہ یہ صحیح بخاری میں رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں ہے کہ میں تمہاری مثل نہیں. فرمایا لستو, نہیں ہوں میں مثلکم, تمہاری مثل, بلکہ سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی, کون ہے تم میں میری مثل. یہ کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام. صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, علی شیر خدا بھی ہیں, دوسرے صحابہ بھی ہیں. سرکار اعلان فرما رہے ہیں ایوکم مثلی, کون ہے تم میں میری مثل. تو چاہیے تھا صحابہ میں سے کوئی بولتا, صدیق اکبر بولتا, عمر فاروق بولتے, عثمان غنی بولتے, علی شیر خدا بولتے, صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا. یعنی سب نے تسلیم کیا, اعتراض کیا, مانا کہ یا رسول اللہ آپ کی مثل ہم میں کوئی نہیں. تو جو صحابہ کا کیتا تھا, خدا کی قسم ہمارا بھی وہی ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی رسول اللہ کی مثل نہیں. رسول اللہ بے مثل. جو یہ کہتا ہے کہ حضور ہمارے ہی جیسے بشر تھے, وہ بے ادب ہے, وہ گستاخ ہے, وہ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے. یاد رکھو, رسول اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہاری مثل نہیں ہوں. کون ہے تم میں میری مثل؟ تو حضور فرما رہے ہیں تم میں کوئی میری مثل نہیں. تو ذرا غور کرنا, ادھر تو فرماتے ہیں نا بشر مثلکم, اور ادھر فرماتے ہیں لستو مثلکم. اب دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ اس طرح ملاؤ کہ ادھر بشر کا لفظ ہے, ادھر بشر کا لفظ نہیں. حضور فرماتے ہیں ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے میں تمہاری مثل ہوں, حقیقت میں تمہاری مثل نہیں. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہم حضور کو کوئی خدا نہیں مانتے, خدا کا شریک نہیں مانتے. ہم بھی کہتے ہیں حضور اللہ کی مخلوق ہے, ہم حضور کو بشر ہی مانتے ہیں, ہم حضور کی بشریت کے منکر نہیں, لیکن اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. یہ ہمارے نزدیک بے ادبی ہے. ہم کہتے ہیں بے مثل بشر تھے, ایسے بشر تھے کہ نہ کوئی ایسا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا. ہم حضور کو خیر البشر, سید البشر, بے مثل بشر بھی مانتے ہیں اور اللہ کا نور بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں خلقتاً نور ہے, اور تشریف لائے ہیں بشریت کے جامع میں, اور اگر کوئی نور بشریت کا لباس پہن کر آ جائے تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن بعض لوگ نور نہیں مانتے, بشر مانتے, تو وہ سرکار کی ایک صفت مانتے ہیں, ایک نہیں, ایک صفت مانتے دوسری نہیں مانتے. اور ان کی عادت ہے, وہ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے. مثلاً ان کو بشر ہونا تو نظر آتا ہے, نور ہونا نظر نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کھاتے پیتے تھے, ان کو کھانا پینا تو نظر آتا ہے اور یہ نظر نہیں آتا کہ چالیس چالیس دن نہیں بھی کھاتے تھے. نہیں بھی کھاتے تھے. ابھی آپ نے حدیث سنی, حضور نے فرمایا کہ آپس سے تم میری برابری کرتے ہو, کون ہے تم نے میرے جیسا؟ ابھی تو اندر ربی ہوگا جو تین یقینی, میں تو رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا. اگر سوچو, حضور فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا. تو بولو رب کیا کھلاتا, کیا کھلاتا؟ کوئی رائس پکا کے رکھ چھوڑتا چاول, کوئی گوشت بھون کے رکھ چھوڑتا تھا, کیا کھلاتا تھا؟ دودھ پلاتا تھا, کیا پلاتا تھا؟ ارے حضور فرماتے ہیں میرا سنو, ابھی تو ان طرف میں رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاس رات رہتی. پاس بیویاں کہتی ہیں حضور ہمارے پاس رات گزارتے, اور حضور فرماتے ہیں میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں, ابھی تو کیسے سمجھو. مدینے والے کہتے ہیں حضور مدینے میں رات گزارتے ہیں, اور حضور فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. اس بات کو سمجھا ہے تو عارفوں نے سمجھا. عارف مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے جو عارفوں کے بادشاہ رواں سے بہر حقیقت جن کی مثنوی پہلوی زبان میں قرآن ہے ہست قرآن در زبان پہلوی وہ مولانا روم اس مسئلے کو ایک ہی شعر میں حل فرما دے فرماتے ہیں سورت سے پر خاک کو چاتر لا مکان فرماتے ہیں حضور ظاہر کے لحاظ جسد بصری کے ساتھ تو زمین پر ہوتے تھے اور اپنی حقیقت کے ساتھ لا مکان اپنی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ مدینے میں ہیں اور اپنی حقیقت کے ساتھ لا مکان میں جلوہ گر ہو تو میاں یاد رکھو حضور کی شان بہت بلند تو انہوں نے کھانا دیکھ لیا اور نہ کھانا نہیں دیکھا یہ کہتے ہیں اگر حضور نور تھے تو جنگ احد میں خون کیوں نکلا کافر نے پتھر مارا ہونٹ زخمی ہو گیا دانت ٹوٹ گئے خون نکلا تو نور کا تو خون نہیں نکلتا اگر نور سے تو خون کیوں نکلا انہوں نے نکلنا دیکھ لیا اور نہ نکلنا دیکھا ہی نہیں فرشتوں نے چار مرتبہ حضور کا سینہ چیرا چیر کر دل باہر نکالا اس کو بھی چیرا خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا تو انہوں نے ادھر دیکھ لیا ادھر نہیں دیکھا اللہ دونوں جلوے دکھاتا ہے کہ اگر خون کا نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ ابو طالب کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے اور یہ نہیں دیکھا کہ میں رات کی رات مسجد اقصی میں نبیوں کے آگے بھی تو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ فرش پر چلتے تھے اور یہ نہیں دیکھا کہ عرش پر بھی تو چلے تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے تھے اور یہ نہیں دیکھا کہ سونے کی حالت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ سونے کی حالت میں غافل اور بے ہوش نہیں ہوتے تھے ارے انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ بیمار ہوتے تھے اور یہ نہیں دیکھا کہ جس ساتھ پر قدم رکھ دیا اس کو تمام بیماریوں کے واسطے شفا بنا دیا انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ آدم کی نسل ہے آدم کی نسل ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ آدم کی اصل بھی تو ہے نسل ہونا دیکھا اصل ہونا نہیں دیکھا آدم نہیں تھے اور سرکار تھے یہ نہیں انہوں نے دیکھا تو ان کی عادت ہے ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے کیسے کہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں ایک آدمی تھا کانا کانا جانتے ہیں کہ ہمارے پنجابی کا لفظ کانا اس کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ بند ہو جس کی ایک آنکھ بند ہو تو وہ ایک ایسا تھا جس کی ایک آنکھ بند تھی وہ لاہور دیکھنے چلا گیا پاکستان میں پنجاب میں ایک شہر ہے لاہور اور لاہور کی بڑی شہرت ہے بڑا خوبصورت شہر دیہات کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے کیسے آپ کے ساؤتھ افریقہ میں یہ ڈربن ہے جوہانس برگ ہے یا کیپ ٹاؤن بڑے خوبصورت شہر ہیں تو دیہات کے لوگ دیکھنے آتے ہیں تو ایسے ہی وہ ایک آنکھ والا لاہور دیکھنے چلا لاہور جا کر کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ لاہور میں کون سی چیزیں ہیں دیکھنے تو لاہور میں ایک مسجد ہے بادشاہی مسجد ایک مسجد ہے فقیر خان کی مسجد دونوں مسجدیں بہت بڑی اور بڑی خوبصورت لوگوں نے کہا بھائی بادشاہی مسجد دیکھو وزیر خان کی مسجد دیکھو حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا روضہ شریف دیکھو جہانگیر بادشاہ کا قلعہ دیکھو اور شالامار باغ گارڈن ایک بہت خوبصورت ہے وہ دیکھو ایک بازار ہے وہاں جس کو کہتے ہیں انار کری وہ بازار بڑا خوبصورت ہے شام کو بڑی وہاں رونق ہوتی ہے چہل پہل ہوتی ہے دکانیں بڑی خوبصورت تو لوگوں نے کہا بھی انارکلی بازار دیکھو بڑی رونق بڑی چہل پہل وہ ایک آنکھ والا کہنے لگا کہ آج تو انارکلی بازار دیکھتے ہیں باقی چیزیں کل پرسوں دیکھ چلا گیا بازار میں دیکھا پھر جب واپس آیا جن کے پاس ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا سنا کیسا بازار تھا کہنے لگا بازار تو بڑا خوبصورت تھا مگر ایک طرف سے بند ایک طرف سے بند تھا انہوں نے کہا بازار تو دونوں طرف سے کھلا ہوا تھا تیرا اپنا بازار ایک طرف سے بند ہے تو میاں ان کا بھی یہی حال ہے یہ ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف ان کو حضور کی شان کی آیتیں نظر حضور کی شان کی باتیں نظر نہیں آتی اللہ میرے دوستوں بزرگوں بہت دور چلی گئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا اس لحاظ سے آپ اول کیا مطلب اول الخلق اول المخلوقات اول ہے با اعتبار خلقت اور آخر ہے با اعتبار بعث اللہ نے سارے نبیوں کے آخر میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں آخری نبی آخری خاتم النبیین کا معنی کیا ہے آخری نبی حضور نے خود یہ منع کی, فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی میں آخری نبی ہوں.
تو حضور اول بھی ہے آخر بھی, اور یاد رکھو جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جاتا ہے اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول ہو جاتا ہے. مثلا میں سمجھنے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں, ورنہ مثال مثال ہی ہوتی ہے, اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو. دیکھو ایک پرست ہو, پرست چھاپا کھانا, آپ اس کو کیا بولتے ہیں, جس نے یہ پرست کہتے ہیں, جس نے یہ پینفلٹ چھپتے ہیں, اشتہار چھپتے ہیں, کوئی چیز چھپتی, پرست نے آپ سب سے پہلے ایک کاغذ چھاپے اس کو ہے, دوسرا چھاپا اس کے اوپر, تیسرا اس کے اوپر, چوتھا اس کے اوپر, ہزاروں کی تعداد میں آپ رکھتے, ختم ہو گئے. پھر جب آپ ان کو اٹھانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے اوپر والا کاغذ اٹھائیں, تو جو بنا سب سے پہلے تھا وہ نکلے گا سب کے آخر, اور جو بنا سب کے آخر میں تھا وہ نکلے گا سب سے پہلے. ایک جو اول تھا وہ جو بننے میں اول تھا ظہور میں آخر ہو گیا, اور جو بننے میں آخر تھا وہ ظہور میں پہلے ہو گیا. ایک بات اور سن, آپ ایک شخص کو کھڑا کر دیں اور اس کا منہ کر دیں ادھر مشرق کی جانے, اس کے پیچھے دوسرا, اس کے پیچھے تیسرا, اس کے پیچھے چوتھا, کتار میں ادھر منہ, پھر آپ ان کو کہہ دیں اب اتر, وہ منہ جب پھیریں گے تو پہلے جانے میں ادھر, جو پہلے تھا وہ آنے میں آخر ہو جائے, اور جو سب سے آخر تھا وہ اجازت سب کے پاس. تو دیکھو جو پیدا ہونے میں اول تھا وہ آنے میں آخر, جو بنانے میں اول تھا وہ ظہور میں آخر ہو گیا. ایک اور بات کروں جس سے مسئلے بھی بڑے حل ہو, آپ کے ساؤتھ افریقہ میں آم بھی ہوتی, آم جانتے ہیں, آج کل ہمارے پاکستان میں آموں کا موسم, اور ادھر ابھی موسم نہیں ہے, ادھر معاملہ الٹ, ادھر گرمی شروع ہوئی ہے, ادھر سردی شروع ہوئی, ادھر گرمی شروع ہوئی, ادھر ٹھنڈی شروع ہوئی. آموں کا آج کل موسم ہے, اور آم بڑا اچھا پھل ہے, آم پتہ نہیں یہاں کیسے ہوتے ہیں, ادھر بہت اچھے آم, آم بہت اچھا پھل ہے. تو اگر آپ ساؤتھ افریقہ میں آم لگانا چاہیں, درخت لگانا چاہیں, تو بولو آم کے درخت کی ابتدا کس چیز سے ہوگی, گٹھلی کی, جو گٹھلی ہے شکل تیز, کیا وہ گٹھلی اس کا بیج ہے, اس سے ابتدا ہوگی, یعنی آپ اس گٹھلی کو لے کر زمین کے اندر دبائیں, پوشیدہ کر, جس وقت آپ زمین کے اندر اس کو پوشیدہ کر دیں گے اور پانی دیں گے تو اللہ کی قدرت سے وہ گٹھلی ہٹ جائے, اور اس کے اندر جو مغز ہے اس میں سے ایک نرم و نازک سی شاخ شاخ نمودار ہے. آپ خوش ہو گئے کہ بھئی میں نے جو پھل لگایا وہ اگ پڑا, نمودار ہو, مختصر کروں بڑھتے 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 وہ ایک درخت بن, آم کا درخت بن, جھاڑ بن گیا, اس کو آم لگ گئے, پک گئے, ان میں مٹھاس پیدا ہو گئی, حسن پیدا ہو گیا, جمال پیدا ہو گیا, رنگ پیدا ہو گیا. آپ نے ایک آم توڑا ان کو دیا, ایک ان کو, ایک ان کو, ایک ان کو, سب آم چوکتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بڑے میٹھے بڑے لذیذ آم, وہ درخت کتنا اچھا ہے, وہ پودا بہت اچھا ہے جس کے یہ آم. سب کے آخر میں آپ نے ایک آم توڑا اور اس کو چوسنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا رہا, کچھ تو درخت کے ابتدا میں بھی گٹھلی تھی, انتہا میں بھی گٹھلی, اول بھی گٹھلی آخر بھی گٹھلی, درخت کی ابتدا بھی گٹھلی سے ہوئی, انتہا بھی گٹھلی پر ہو رہی ہے. بلا تشبیہ یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے بات تھی, اللہ نے جب شجرِ نبوت کو لگایا تو اس کی ابتدا بھی مصطفیٰ کو بنایا اور اس کی انتہا بھی مصطفیٰ کو, اول بھی حضور ہیں آخر بھی, شجرِ نبوت کی ابتدا بھی آپ ہیں, انتہا بھی آپ ہیں, اول بھی آپ ہیں, آخر بھی آپ ہیں. تو ایک بات سننا ذرا, یہ بتاؤ درخت کو پیدا کس نے کیا, اللہ نے, گٹھلی نے نہیں پیدا کیا, پیدا کیا اللہ نے, مگر گٹھلی بنی سبب, گٹھلی بنی سبب وسیلہ, اگر گٹھلی نہ ہوتی تو درخت معرض وجود میں نہ آتا, جس طرح گٹھلی نہ ہو درخت معرض وجود میں نہیں آتا, اسی طرح اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات معرض وجود میں نہ ہوتی, کیونکہ ساری کائنات کی جڑ اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, جس طرح گٹھلی درخت کے معرض وجود میں آنے کا سبب ہے, اسی طرح حضور کی ذات ساری کائنات کے معرض وجود میں آنے کا سبب ہے. ذرا غور کرو, سارا درخت کہاں سے نکلا, گٹھلی سے. حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں, ساری مخلوق میرے نور سے ہے,
کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے، کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے. اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات میرے نہ ہوتا. اب ذرا غور کیجئے، ایک مسئلہ کرنے لگا ہوں، ذرا سوچنا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا ہی رہے؟ جڑ اصل، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ درخت کی جڑ اصل تو سوکھ جائے اور درخت ہرا رہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائے اور جہاں زندہ ہی رہے؟
ارے سارے جہان کی اصل تو حضور ہیں، سارے جہان کی جڑ تو حضور ہیں. حضرت شیخ قاضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تو اصل موجود آمدی ادنا خود دیگر ہر سے موجود خود پڑے.
حضور ساری کائنات کی جڑ اصل ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ مر جائے اور درخت ہرا رہے،
جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا رہے. جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ مر جائیں اور جہان زندہ رہے. یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے، اور میرے آقا کی ذات سے سارے جہان کو زندگی کا فیض مل رہا.
یہ سارا جہان حضور کی وجہ سے زندہ. اچھا بھائی ایک مسئلہ اور سن لو، بڑا پیارا مسئلہ ہے، غور سے سننا تھا. ایک ہے گٹھلی کا وجود جسم، اور ایک ہے گٹھلی کی حقیقت. ایک ہے گٹھلی کا جسم وجود، ایک ہے اس کی حقیقت. گٹھلی اپنے جسم اور وجود کے ساتھ تو زمین کے اندر ہے، لیکن اپنی حقیقت کے ساتھ سارے درخت میں موجود.
کوئی شاخ کوئی پتا ایسا نہیں جہاں گٹھلی کی حقیقت موجود نہ ہو. اسی طرح سرکار اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہر جگہ چل بکر.
اب سنو، جو صوفیات کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ سمجھیں، صوفیات جو فرماتے ہیں نا کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، یہ حقیقت سب اس بات سے سمجھ. اچھا غور کرنا، گٹھلی حقیقت کے ساتھ سارے درخت میں موجود ہے، لیکن اگر آپ پتے میں گٹھلی کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گی؟ ساتھ میں نظر آئے گی؟ نظر نہیں آتی، لیکن موجود، حقیقت کے ساتھ
موجود ہے. حضور نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں،
مگر
موجود ہیں. اہل بصیرت سمجھتے ہیں کہ سرکار اپنی حقیقت کے ساتھ ہر ذرہ ممکنات میں جلوہ کر. بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانا تمہارا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانا تمہارا.
ان کو یہ جو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی اس مقام سے. یہ مقام اونچے ہیں، یہ مقام اونچے ہیں، یہ معرفت کے مقام. ان کو اہل معرفت سمجھ، اہل معرفت سمجھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا. یہ عارفانہ صوفیانہ کر. اچھا غور کرنا، گٹھلی اول بھی آخر بھی اور ظاہر بھی، سارا ظہور اسی کا ہی ہے، اور باوجود کثرت ظہور کے باطن بھی نظر بھی نہیں آتی، باطن بھی نظر بھی نہیں آتی.
تو میرے دوست و بزرگوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں.
چلیے چلیے ذرا غور کریے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں. گٹھلی کا فیض سارے درخت کو پہنچ رہا، درخت کا پتا صاف صاف جو ہری ہے، تو اس وجہ سے کہ گٹھلی کا فیض پہنچ رہا.
جس طرح گٹھلی کا فیض سارے درخت کو پہنچتا ہے، اسی طرح حضور کا فیض کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
اب ایک بات اور سن لو صوفیانہ، پھر آگے چلتا. جو پتا درخت سے الگ ہو جائے وہ ہرا رہے گا؟ بولو بھائی نہیں. اگر اس کو آپ پانی میں رکھ دیں تب بھی ہرا نہیں رہے، حالانکہ درخت کی تازگی کا سبب پانی بنتا ہے. پانی دیتے ہو نا درخت کو، تو پانی سے درخت ہرا رہتا ہے. لیکن جو پتا درخت سے الگ ہو جائے اس کو آپ پانی میں رکھ دیں تو وہ ہرا نہیں رہے. کیوں کہ پانی تو اس کو ملا ہوا ہے مگر جڑ کے وسیلے سے نہیں ملا.
ارے پتا وہ ہرا رہتا ہے جس کو پانی جڑ کے وسیلے سے ملے. رب کی رحمتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن فیض یاد وہ ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ کے وسیلے سے رحمت.
حضور اللہ کی رحمت ہر جگہ، اللہ کا فیض ہر جگہ موجود ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فیض سے فیض یاد وہ ہوتا ہے جس کو حضور کے وسیلے سے رحمت. جس نے حضور کا دامن چھوڑ دیا چاہے اس کو دریا میں ڈال دو ہرا نہیں رہے.
تو میرے دوستو بزرگو چلیے ذرا آگے چلے، حضور اول بھی ہے حضور
آخر بھی، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. ظاہر کیسے ہے؟ ظاہر ایسا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہونے کی شہادت دے رہا، اللہ کے ہونے کی دلیل. جیسا کہ میں آپ سے عرض کروں، دنیا کے کسی انسان سے بھی پوچھو کہ یہ ٹیپ ریکارڈر مشین خود بخود بن گئی ہے یا کسی کاریگر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو بنائے.
کائنات کی جس چیز پر بھی تم نظر ڈال، یہ پنکھا ہے، یہ مائکروفون ہے، یہ ممبر ہے، یہ قالین ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جن کو آپ ونڈو کہتے ہیں، اور یہ چھت ہے، یہ چھت کے اوپر ڈیزائن ہے، کپڑا ہے، میز ہے، کرسی ہے، جس چیز پر بھی نظر ڈالو یہ بتاؤ کیا وہ چیز خود بخود بن گئی ہے یا کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے؟
دنیا کا ہر عقل مند یہی کہے گا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. جب وہ یہ مانتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ یہ آسمان کس نے، یہ زمین کس نے بنایا، یہ پہاڑ کس نے بنایا، یہ اتنا بڑا سمندر کس نے بنایا، یہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے، یہ زمین سے درخت کون اگاتا ہے؟ ویسے ساری زمینیں کھودو ایک بھی اورنج نہیں نکلے گا، لیکن اللہ ہر سال کروڑوں اور انج نکال اکیلا ٹیپ اس زمین سے کیا کیا نکلتا، اللہ تعالیٰ یہ نکال رہا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نکالتا ہے. تم ایک دانہ بوتی ہو تو ایک دانے سے کتنے دانے بن، ایک گٹھلی بو دیتی ہو ایک بیج اس سے درخت کا اس سے کتنے نکلتی. تو یہ روز سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، ہر مہینے چاند کا نکلنا، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی منزلوں کے مطابق اس کا چلنا، پہلے دن چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا، آہستہ 14 کی رات کو پورا ہو جاتا، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا. یہ سورج اور چاند کا جو آپس میں ہوتا ہے نا تقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا ہو. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاند جو ہے یہ گول ہے، جب پورا ہوتا تو آپ کو نظر آتا نا گول، تو کوئی گول چیز اوپر آگ لٹکا دے اوپر، اور نیچے سورج کی روشنی، نیچے ایک بلب جلا دے، تو بلب کی روشنی جب اوپر پڑے گی اس گیند پر یا فٹ بال پر جو گول ہو، تو جب نیچے سے روشنی پڑے گی تو اس کے نیچے کی سطح چمکے، جہاں روشنی پڑی نا نیچے سے تو وہ نیچے کی سطح روشن ہو. اور جب آپ ایک سائڈ سے دیکھیں گے، مگر وہ مثلاً وہ گیند یہاں ہے اور آپ وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھیں گے، تو آپ کو وہ نیچے کی جو ہے نا اس کی سائڈ وہ چمکتی ہوئی کمان کی طرح نظر آئے. کیوں؟ کہ روشنی نیچے سے پڑ رہی ہے نا، تو نیچے کی سطح چمک رہی ہے، اور سائڈ سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو کمان کی طرح جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. چاند تو پورا ہی ہوتا ہے، مگر وہ روشنی نیچے سے پڑتی ہے تو اس کی نیچے کی جو سطح ہے وہ چمکتی ہے اور آپ کو وہ باریک سی نظر آتی، بہت باریک سی. دوسرے دن تھوڑا سا چاند اور سورج میں فرق ہو جائے، پھر اس کی زیادہ سطح چمک، تیسرے دن پھر زیادہ، چودہویں رات آمنے سامنے ہو جائے، پھر وہ سارے چاند پر اثر پڑتا ہے تو پورا چاند نظر آتا ہے. پہلے تو تھا نا نیچے، پھر یوں اوپر ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے. چنانچہ جس طرح پہلی راتوں میں آپ ادھر دیکھتے ہیں، آخری راتوں میں ادھر دیکھتے ہیں، اسی طرح. تو یہ اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی، والقمر قدرناہ منازل، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، اور سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، چاند کی منزلیں، اور یہ مرنا، یہ جینا، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی کے کرنے سے ہو رہا؟ خود بخود تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شے متحرک، کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، اور جو چیز متحرک ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا. جو چیز ہلتی ہو وہ خود بخود نہیں ہلتی، کوئی نہ کوئی اس کو ہلانے والا ضرور ہوتا ہے. تو یہ سائنس نے بھی مانا، خدا تعالیٰ کے منکروں نے بھی مانا کہ دنیا کی ہر چیز متحرک ہے. تو ان سے یہ پوچھو کہ متحرک کے لیے، متحرک کے لیے متحرک ضرور ہوتا ہے، یعنی جو کوئی چیز خود بخود نہیں ہلتی اس کو ہلانے والا ضرور ہوتا ہے. تو جب تم مانتے ہو کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، تو حرکت دینے والا کون ہے؟ اسلام اسی کو خدا کہتا، اسلام اسی کو خدا کہتا. میرے دوستو بزرگو ذرا غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، درختوں کا پتا پتا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اللہ ظاہر ایسا کہ ہر چیز اس کے ظہور کی دلیل ہے، اور باوجود کثرت ظہور کے باطن ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی جان سکتا. اللہ تعالیٰ ظاہر ایسا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، مگر باوجود اس کثرت ظہور کے باطن ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو، اس کی کنا کو کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اسی واسطے حضور علیہ السلام تو سلام فرماتے ہیں تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کی صفتوں میں غور کرو،
ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ اللہ کی ذات کو تم کسی صورت میں سمجھ نہیں.
تو وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اب آئیے دیکھیے حضور کس طرح ظاہر اور حضور کس طرح باطن.
میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ایسی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں سوائے کافر جنوں اور انسان.
حضور کی حدیث،
حضور فرماتے ہیں ما من شئین فی العالم الا وهو یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس.
حضور فرماتے ہیں اس کائنات میں ساری دنیا سوائے کافر جنوں اور کافر انسانوں کے
ہر شے ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول.
کان بھی جانتا ہے، انگلی کا اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائے. سورج بھی جانتا ہے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا واپس آ جائے.
بادل بھی جانتے ہیں، اشارہ کرے تو گھیرائیں اور برسنے لگ جائیں، اشارہ کرے تو بادل پھٹ جائیں.
اللہ اللہ، بادل بھی جانتے، ہوائیں بھی جانتے، زمین بھی جانتی، اللہ کا رسول زمین کی تمام چیزیں بھی جانتی، جانور بھی جانتے، درندے بھی جانتے ہیں اور پرندے بھی جانتے ہیں، چرندے بھی جانتے ہیں، ہر شے جانتی ہے. چنانچہ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جن سے آپ کو پتا چلے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف کے
باہر، جا رہے ایک طرف سے آواز آئی
یا رسول اللہ.
حضور نے رخ انور پھیرا تو کیا دیکھا کہ یہ آواز دینے والی ایک ہرنی. اس نے فریاد کی، حضور کو پکارا، حضور تشریف لے،
تشریف لے جا کر فرمایا ماں حاجتوں کے یا ذبیا.
او ہرنی تجھے کیا حاجت، تو نے مجھے پکارا، تجھے کیا حاجت ہے، کیا جاتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ شکاری جو سویا ہوا ہے، ایک وہاں سہمسا لگا ہوا تھا اور ایک شکاری سویا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھ کو پکڑ لی اور میرے دو بچے ہیں اس پہاڑ کے، انہوں نے تین دن سے میرا دودھ نہیں،
میں تین دن سے اس شکاری کی قید میں ہوں، میرے بچے میری راہ دیکھتے ہوں گے اور بھوک اور پیاس سے بل بلاتے ہوں گے، روتے ہوں گے.
حضور مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا. حضور نے فرمایا واپس آ جائے گی نا. حضور میں واپس آ جائیں. حضور نے اس کی رسی کھول، وہ گئی. جب وہ ہرنی گئی ادھر شکاری اٹھ بیٹھ، آنکھوں ملتا ہوا، جب وہ ذرا ہوشیار بیدار ہوا تو دیکھا کہ ہرنی کوئی نہیں. اور ایک بزرگ تشریف فرما ہے، کہنے لگا جی یہاں میری ہرنی بندی ہوئی تھی. فرمایا ہاں میں نے اس کو کھول دیا ہے، بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ابھی آ جائے گی. کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، ابھی عجیب آدمی کہتے ہیں دودھ پلانے گئی ہے واپس آ جائے گی.
ابھی ہم جنگلوں میں رہتے ہیں، شکار ہمارا کام ہے، دن رات کا مشغلہ ہے، اس طرح ہرنیوں کو کھول دیا جائے تو کبھی وہ واپس بھی آئی ہے؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے میری ہرنی کھول دی، میں نے بڑی محنت مشقت سے اس کو پکڑا تھا، آپ نے میری محنت کو ضائع کر دیا، کیوں آپ نے میری ہرنی کھولی، کیا حق بنتا تھا آپ کو چھوڑنے کا؟
حضور نے فرمایا دیکھ ہم تیری ہرنی کھول کر جا بھی سکتے اور تجھے پتا بھی نہ چلتا کس نے کھولی ہے کون لے گیا. تو ہم یہاں ضامن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تیری ہرنی واپس آئے، ہم تجھے تیری ہرنی دے کے جائیں. وہ کہنے لگا آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ. جب اس نے نام سنا کہنے لگا اچھا آپ ہیں وہ جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بڑے جادوگر ہیں،
آپ ہیں وہ. کیونکہ وہ مشہور تھا نا لوگوں میں، کافر کے گھماتے تھے،
کافروں کی دشمنوں کی تو عادت ہوتی ہے
افواہیں پھیلانا، لوگوں میں بدگمانی پھیلانا تاکہ لوگ نہ جائیں نہ سنیں نہ ان پر اثر پڑے.
کافر لوگوں کو روکتے تھے محمد رسول اللہ کی باتیں نہ سنو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو جائے گا وہ سنے گا اس پر اثر پڑ جائے. اسی طرح آج بھی بعض لوگ روکتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلاموں کا آواز نہ سنو، ان کی بات تو نہ سنو ورنہ تم بھی بدبی ہو جاؤ گے.
یہ نئی بات نہیں، پرانا ہی سلسلہ چلا ہوا ہے. او کہنے لگا اچھا آپ ہی ہیں وہ.
آپ نے فرمایا میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول. اس نے چونکہ بہت کچھ سنا ہوا تھا، حضور کے موت سے بڑے سنے ہوئے، تو اب ذرا ٹھنڈا پڑے. کہنے لگا اگر آپ وہ ہیں تو پھر شاید آ ہی جائے، کیونکہ آپ کی میں نے بہت سی باتیں سن رکھی. ادھر ہرنی اپنے بچوں کے پاس،
ہرنی نے بچوں سے کہا او میرے بچوں، او میرے جگر کے ٹکڑوں، جلدی جلدی میرا دودھ پی لو، میں اللہ کے رسول کو ضامن دے کر آئی ہوں. او میرے بچوں میں تو پکڑی گئی، مجھے شکاری نے شکار کر لیا، اگر اللہ کا رسول تشریف نہ لاتا تو میرا منہ نہیں دیکھ سکتے تھے، میں تمہارا منہ نہیں دیکھ سکتی تھی. اللہ کا رسول آیا، اس نے مجھے چھوڑا تو میں تمہارے پاس آئی، میں ان کو ضامن دے کر آئی ہوں، جلدی جلدی میرا دودھ پی لو تاکہ وہ شکاری اٹھ کر کوئی بے ادبی نہ کرے.
اور میرے بچو اب تمہیں میرا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہو, اب میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی, بس آخری ملاقات ہے, میرا دودھ پی لو. بچوں نے کہا ماں جہاں تین دن کی پیاس ہے وہاں دو چار گھنٹے کی اور صحیح, چل ہمیں بھی لے چل, ہم بھی اللہ کے رسول کا دیدار کریں. جب تک ہم دیدار نہیں کریں گے دودھ نہیں پیئیں گے. چل ہمیں بھی لے چل, ہم بھی اللہ کی اس حبیب کو دیکھیں. ہرنی نے بچوں کو بھی ساتھ لے لی اور آئی. جب پہاڑ سے نیچے اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے کہا دیکھ بھائی تیری ہرنی آ رہی. او شکار گیا تھا ایک, آ رہے ہیں تین. حضور نے فرمایا تمہارے جال وہ ہیں کہ ان میں کوئی پھنستا نہیں, اور اگر کوئی پھنس جائے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اور میرا جال وہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پھنس جائے تو اس کی پوٹی پوٹی کر دو, پھر وہ نہیں چلے. خود بھی قدموں پر گری, سجدہ کیا, حضور نے ہاتھ پھیرا. شکاری دیکھ رہا کہ ہم تو ان کے پیچھے مر جاتے, دوڑتے ان کو پکڑتے ہوئے مر جاتے, اور یہ عجیب انسان ہے کہ اس کے سامنے جانور سجدہ کر رہے ہیں, خود آ رہے ہیں. جب شکاری نے یہ حالت دیکھی تو اس کی عجیب کیفیت ہو گئی, اس پر وجد تاری ہو گیا, اس کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ بھی قدموں پر گرا اور کہنے لگا ہرنی کو اپنے چال میں پھنسانے والے مجھے بھی اپنے چال میں پھنسانا, مجھے بھی کلمہ پڑھا. حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس ہرنی کے ساتھ کیا سلوک کروں. فرمایا اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے. اس نے کہا حضور میں نے چھوڑا. حضور نے ہرنی سے کہا ہرنی یہ جادو آزاد ہے, شکاری نے تجھے چھوڑ دیا ہے. امام قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں وہ ہرنی خوشی سے چلانگے لگا کے دور دور کے کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی, اور کیا پڑتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہرنیاں بھی جانتی ہیں کہ اللہ کا رسول ہے, ہرنیاں بھی پکارتی ہیں یا رسول اللہ, جانتی ہیں کہ یہ وہ اللہ کا رسول ہے جس کے پکارنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی, قید سے رہائی مل جاتی ہے. جانور بھی مانتے تھے لیکن بعض انسان نہیں مانتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, جس کو چاہے سمجھ دے دے اور جس کو چاہے نہ. جانور بھی جانتے ہیں اور ہرنیاں بھی جانتی تھی. سنو سنو, مشکات شریف کے اندر حدیث موجود, مشکات شریف کے اندر دیکھ لو. ایک یہودی بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا, جو ایک بھیڑیا آیا اور وہ اس کی ایک بکری کو اٹھا کر لے. بھیڑیا نے جو بکری اٹھائی نا تو وہ بھاگا, یہودی بھی اس کے پیچھے بھاگا ڈنڈا لے. اب اگر بھیڑیا اکیلا ہوتا تو پھر تو وہ زیادہ دوڑتا, اس کے منہ میں تھی بکری اور بکری کا وزن ہوتا ہے, وزن لے کر وہ زیادہ تیز نہیں بھر سکتا. تو چرواہا یہودی تھا, تو جو ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے دوڑا نا تو بھیڑیے نے بکری چھوڑ دی, بکری ہے, اور ذرا سب قدم دور جا کے بھیڑیا کہنے لگا اے چرواہے تو نے میرے منہ سے وہ رزق کتنا ہے جو اللہ نے مجھے دیا, میں بھوکا تو میں نے یہ اپنا رزق اپنا کھانا لیا تھا, اللہ نے مجھے یہ رزق دیا تھا تو نے میرے منہ سے کیا. چرواہا کہنے لگا حد ہو گئی, یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کرنا. بھائی آج تک میں نے یہ نہیں سنا دیکھا تھا کہ کوئی بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح کلام کرتا ہو. بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا. جب اس یہودی نے یہ کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے تو وہ بھیڑیا بولا. بھیڑیا کہنے لگا او چرواہے میرا انسانوں کی طرح کلام کرنا تعجب کی بات نہیں, تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینے میں اللہ کا نبی آیا ہے. مدینے میں ایک کھجوروں والے شہر میں اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, یوک میرو تم سے ماں مدا بھیڑیا کیا کہتا ہے کہ وہ رسول وہی بیٹھا بیٹھا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا رہا ہے. کیوں دے رہے تم جو خبریں دے رہا ہے تم بے ماں مدا جو کچھ ہو چکا ہے فاطمہ ماں ہوگا کام بات اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے. ارے میرا بولنا تعجب کی بات نہیں, اس کا مدینے میں بیٹھ کر ماں کانا و ما یقوت کی خبریں دینا تعجب کی بات ہے, جا اس پر جا کر ایمان لا. یہ کون کہہ رہا ہے, بھیڑیا بھگیاڑ یہودی بکریاں لے کر گھر آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضری ہے, اس نے سارا واقعہ سنایا بھیڑیے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھیڑیے نے سچ کہا, بھیڑیے نے ٹھیک کہا, وہ یہودی حضور پر ایمان لے رہا مسلمان ہو گیا. اب سنو, وہ تھا یہودی, بھیڑیے نے اس کو کیا بتایا کہ نبی کریم مدینے پاک میں بیٹھے بیٹھے جو کچھ ہو چکا ہے پہلے اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے سب خبریں دے رہے. یہودی نے بھیڑیے کی زبان سے سن کر مان لیا, ایمان لے آیا
نبی کریم نے اس کی تصدیق کی. اور یہودی تو جانوروں کے منہ سے سن کر مان لیتے تھے, یہ مسلمان کہلانے والے رسول اللہ کی حدیثیں سن کر بھی نہیں مانتے.
یہ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا, جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے حضور کو غیب کا علم نہیں تھا.
حالانکہ جانور بھی جانتے تھے
اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ حضور آگے پیچھے کی سب خبریں دے رہے.
یہ بھی پتا چلا کہ بھیڑیے بھی جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے.
ایک بات اور سن, یہ بھی مشکات شریف کے اندر حدیث ہے جو آپ سنانے لگا. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا عبداللہ, لقب تھا سفینہ. کیا لقب تھا؟ سفینہ. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. تو جب حضور سفر میں جاتے تھے تو وہ حضرت عبداللہ کی کیا احسان تھی, سبحان اللہ, حضور کے صحابہ کی باتیں کتنی پیاری. اس کا سما, ارے بھائی تو بھی مجھے دے دے, دوسرے کا, تیسرے کا, جو دوسروں کا بھی سامان لے کر اپنے اوپر ڈالتے جاؤ.
دوسروں کا سامان کہتے مجھے دے دو بھائی, تمہیں تکلیف ہوگی میں اٹھا لیتا. اس کندھے پر سر پر بغلوں میں کتنا سامان اٹھا لیتے.
کہ ایک دن حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ تو کچی ہے, کہ جتنا ان پر سامان ڈال دو سارا یہ اٹھا لیتا. تو وہ حضرت عبداللہ کہا کرتے تھے لوگو مجھے سفینہ کہا کرو, کیونکہ رسول اللہ نے مجھے سفینہ فرمایا. نام تو میرا ہے عبداللہ, لیکن حضور نے مجھے فرمایا کہ تو سفینہ ہے تو مجھے سفینہ کہا کرو, کیونکہ یہ نام رسول اللہ نے رکھا. تو یہ حضرت سفینہ ایک جنگ میں گئے, ایک جنگ میں لشکر اسلام کے ساتھ گئے. لڑائی لڑتے لڑتے پکڑے, کافروں نے پکڑ لی. لڑائی کے دوران پکڑ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں جنگی قیدی, ایک دوسرے کے دشمن کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں. مسلمان ان کے پکڑ لیتے ہیں, مسلمانوں کے وہ دوسرے پکڑ لیتے ہیں. تو کافروں نے ان کو پکڑ لی, ان کے قیدی بن گئے. وہ ان کو اپنے ملک میں لے گئے کافر, اور اپنے ملک میں لے جا کر قید کر دیا کمرے میں بند کر. قید میں تھے, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صورت پیدا کر دی کہ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو, کوئی موقع ایسا بنا کہ یہ نکل گئے. اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ کافروں کی قید میں کوئی ہو تو اس کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی صورت ایسی بنی, کوئی موقع ایسا بنا, ایک دم نکلے اور وہاں سے نکل کر بھاگ گئے اور کہیں چھپ گئے. وہاں سے نکلے تو کام کیا تھا ان کا, دن کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپے رہتے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور پھر نہ پکڑے, اور رات کے اندھیرے میں سفر, رات کو سفر کر. اور کوشش یہ تھی کہ کافروں کے ملک سے نکل ان کی سرحد سے باہر جنگل اور سفر کر رہے تھے. جب کافی دور آ گئے, چھ سات دنوں کے بعد وہ اب سمجھا کہ میں بہت دور آ گیا ہوں, تو دن کو بھی سفر کرتے تھے, رات کو بھی سفر کرتے تھے کہ کسی طرح میں ان کے ملک سرحد سے باہر. تو ایک دن چلے آ رہے تھے, ایک پہاڑی سے تیرے ببر نکلا. کون نکلا؟ تیر. تیر بھی بڑا خوش ہوا کہ آج تو مجھے بہت اچھی اگزام ہے, میں اس کو چیروں گا, پھڑوں گا اور کھاؤں گا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تیر آ رہا ہے, خالی آپ جھنڈا بھی نہیں آتا اور کوئی درخت بھی نہیں جس پر چڑھ جائے, کوئی جگہ نہیں جہاں چھپ جائے. اور اگر بھاگیں تو بلا شیر بھاگ کر ان کو پکڑ نہیں سکتا, اپنی جگہ پر کھڑے رہے. شیر قریب آ رہا, کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شیر تو ابھی ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہوتا, پہلے ہی ہاتھ فیل ہو جاتا, پہلے بھی ہوش ہو کر گر پڑتا. لیکن حضرت سفینہ کھڑے اطمینان سے کھڑے, شیر بالکل قریب آ گئے. شیر نے بھی خیال کیا کہ یہ عجیب انسان, مجھے تو کوئی انسان دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے, کوئی پناہ ڈھونڈتا ہے, یہ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے. تو خدا تعالیٰ نے تھوڑی زیادہ سمجھ آئے تو دی. شیر نے خیال کیا کہ کہیں اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو کہ میں چاہوں تو مجھے ایک دم. شیر جب قریب آیا تو اس نے قریب آ کر غور سے دیکھا, جائزہ لیا کہ ہے بھی نہیں, ہاتھ میں بھی کچھ خالی ہاتھ ہے. جب اس نے دیکھا خالی ہاتھ ہے تو اب اس کا حوصلہ بڑھا, اب اس نے سمجھا کہ میں حملہ کر کے اس کو تیر پھاڑ کے کھاتا ہوں. تو پہلے تو شیر ڈھونڈنے لگا جیسے بولتا ہے نا شیر کر کے, اور اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کے اٹھائے اور اٹھا کر جھپٹ کر لگا نا حملہ کرنے. تو حضرت سفینہ نے کیا, حدیث مکات لے آؤ, باب الکرامات نکال کر دیکھو تمہیں حدیث ملے گی. دفر مجھ سے حضرت سفینہ نے کہا یا بلہارے سے انا مولا رسول اللہ. ابو الحارث کے شیر کی کنیت, اے جنگلی درختوں کے باپ, اے شیر تو مجھ پر حملہ کر رہا ہے, لیکن ذرا یہ خیال کرنا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں, حضور کا غلام. جو ہی شیر نے یہ سنا اس نے پیر زمین پر رکھ دیے, تم ہلاتا ہوا آگے آیا اور اپنا منہ حضرت کے قدموں پر رکھ, منہ اپنا حضرت کے قدموں پر رکھ دیا, یعنی اس نے حضرت کے قدم چومے, قدموں پر سر رکھ کے منہ رکھ کے. گویا اس نے یہ ظاہر کیا کہ اگر تو رسول کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں.
ذرا غور سے سننا, معلوم ہوا وہ شیر سنی تھا.
ذرا غور کرو, اگر سنی نہ ہوتا تو قدموں پر سر نہ رکھ, وہ کہتا قدموں پر سر رکھنا شیر کہتا.
وہ سنی تھا, قدموں کو چوم رہا ہے. دوسرا ہوتا تو کہتا قدموں کو چومنا, قدموں پر سر رکھنا
شیر کہ. وہ سنی تھا. اللہ اکبر, کہ اب یہ رسول کے قدموں پر جھک. سنو
ابھی عقیق ختم نہیں ہوئی. قدموں کو چوم کر قدموں پر سر رکھ کے ذرا پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹ کے منہ سے اشارہ کرتا ہے منہ سے کہ آؤ حضرت میرے ساتھ چلو میں آپ کو بحفاظت پہنچا دوں, کیونکہ اس جنگل میں سارے سنی نہیں رہتے. کوئی بے ادب مل گیا, کوئی پتا سیدھا ملا تو کہیں وہ گستاخی نہ کرے, حضرت کو تکلیف نہ پہنچائے. آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, مجال نہیں راستے میں کسی بھی کو کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے, آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں.
پھر ساتھ ساتھ چل رہا رسول اللہ کا نام
یہ سن کے کہ یہ رسول اللہ کا غلام. پنجاب میں ایک بزرگ ہوئے, انہوں نے دو شیر کہے پنجابی زبان, تو میں اپنے شوق کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ کو مطلب بتا دوں. اللہ اللہ, وہ فرماتے ہیں جس کم شیر اٹھایا پنجا,
آپ اٹھائے عملہ کریں,
جس کم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ سائی, میں غلام رسول اللہ دا بس اتنی خبر سنائی. پھر کیا سفینے تائی او سن راہی را جان دے, جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہا دے. شیر نے یہ کہا اے رسول اللہ کے غلام, جو رسول اللہ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں, میں نے تیرے قدموں پر سر اس لیے رکھا کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے.
شیر ساتھ ساتھ جا رہا حضرت کے ساتھ
چل رہے. جب اسلام کی سرحد قریب آئی, اسلامی سلطنت اور مملکت کی سرحد قریب آئی,
تو حضرت سفینہ نے مسلمانوں کا ایک لشکر دیکھا, مسلمانوں کا ایک لشکر جا رہا, ان کے ہاتھ میں اسلام کے جھنڈے. حضرت سفینہ نے شیر سے کہا کہ اب مجھے میرے ساتھی مل گئے, میرے بھائی مجھے مل گئے,
اب مجھے کوئی خطرہ نہیں, تو جا سکتا ہے, تیری مہربانی.
آپ نے شیر پر ہاتھ دے, اور وہ شیر جا رہا تھا تو بار بار اس طرح
سلام کرتا, بار بار سلام کر کے جا رہا ہے.
شیر بھی جانتے ہیں کہ رسول, اور ذرا ایک بات اور سن, صحابی نے اس نازک وقت میں خطرے کے وقت میں اپنی نسبت کس کی طرف کی؟ رسول اللہ کی طرف. یہ کہا آنا مولا رسول اللہ, مولا کے منع غلام کے بھی ہے, مولا کے کئی منع, مولا غلام کو بھی کہتے آنا مولا رسول اللہ, یعنی میں رسول اللہ کا غلام ہوں, حضور کی طرف غلامی کی نسبت کی, حالانکہ ان کا نام تھا عبداللہ. تو انہوں نے یہ نہیں کہا آنا عبداللہ یا ابو الحارث, آنا عبداللہ, اے ابو الحارث میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر کہتے نا عبداللہ, اس نے بالکل نہیں چھوڑنا, اس نے بالکل نہیں چھوڑنا تھا, اس نے تیر پا کے رکھ دینا, اس نے کہنا تھا تو عبداللہ تے میں اسد اللہ, بھائی تو
اللہ کا بندہ تو میں اللہ کا شیر. یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے ساری, اللہ کا نام لیتا تو اس نے حملہ کر دینا تھا, اس نے جو قدموں پر سر رکھا تو رسول اللہ کا نام سنتے.
شیر بھی جانتے ہیں اللہ کا,
ہرنیاں بھی جانتی ہے اور بھیڑیے بھی جانتے ہیں, شیر بھی جانتی ہیں, چرندے پرندے, اونٹ میں نے رات بھی آپ کو سنایا تھا, اونٹ دور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے, جانور بھی جانتے تھے اللہ کے رسول ہیں.
ہر چیز جانتے, بولو ہر, ظاہر ایسے تھے کہ ہر چیز جانتے, اور باطن ایسے ہیں کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, آؤ میں تمہیں بتاؤں.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا,
کس سے فرمایا؟
حضرت ابو بکر صدیق سے, جو حضور کی امت میں سب سے افضل.
کیا فرمایا؟
فرمایا یا ابا بکر فالذی باسنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. فرمایا اے ابو بکر, مجھے قسم ہے اس خدا کی جس خدا نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا, جیسا کہ حقیقت میں ہوں, میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا,
میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں,
نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ, نہ مقام چونوں کی راہ ہے یہ, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے.
کسی نے جانا ہی نہیں, حقیقت محمدیہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اول بھی ہیں آخر بھی,
اول ہیں با اعتبار خلقت کے, آخر ہیں با اعتبار پیش, ظاہر ہیں با اعتبار اپنی نبوت اور رسالت کے, اور باطن ہیں با اعتبار اپنی حقیقت.
اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے حقیقی طور پر, ذاتی طور پر, اس کو کسی نے سکھایا نہیں, بتایا نہیں, پڑھایا نہیں,
اس کا علم ذاتی حقیقی غیر مخلوق لا محدود، اس کے علم کی کوئی حد نہیں. نبی کریم کا علم عطائی، اللہ کا عطا کیا، مخلوق اللہ کا علم غیر مخلوق، حضور کا علم مخلوق، اللہ کا علم قدیم، حضور کا علم حادث، اللہ کا علم لا محدود، حضور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود، لیکن مخلوقات کے علم کے مقابلے میں لا محدود. اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم محدود، لیکن مخلوقات کے علم کے مقابلے میں لا محدود. حضور اللہ کی عطا سے ہر شے کو جان پہوگے، کل شے علیم. بس اس کی اب ایک دلیل پیش کروں اور پھر گفتگو ختم. ذرا دھیان کرو، قرآن شریف ہر شے کا روشن دھیان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادھر دھیان کرو، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب اتاری. کون سی کتاب؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا روشن بیان. ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تِبْيَان. تِبْيَان روشن بیان کو کہتے. تو قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ، ثابت ہوا اس آیت سے کہ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے. کس کے لیے؟ حضور کے لیے، جن پر یہ کتاب نازل ہوئی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ، حضور کو اللہ فرماؤ، تیرے اوپر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہر شے کا روشن بیان ہے نبی کریم کے لیے، وہ اجمالی ہے یا تفصیلی؟ اللہ فرماتا ہے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وتفصیل کل. ہر شے کا روشن بیان، وہ بھی تفصیل. تو بولو بھائی، قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے یا نہیں؟ کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا، اور بیان بھی کیسا؟ تفصیل. تو حضور قرآن کو جانتے تھے یا نہیں؟ قرآن کے عالم تھے یا نہیں؟ کس نے قرآن پڑھایا؟
الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا.
اب مسئلہ سنو، سکھانے والا، پڑھانے والا رحمان، اور پڑھنے والے سید الانس والجان. اور کتاب کون سی پڑھائی جس میں ہر شے کا ہے روشن بیان؟ تو پھر علم میں کمی کیسے رہ جاتی؟ کمی اس وقت رہتی ہے، علم میں کمی اس وقت رہتی ہے کہ یا پڑھانے والا ناقص ہو، یا پڑھنے والا ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص ہو. پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والے رسول اللہ، کتاب وہ پڑھائی جو تبیان اندے کلے شے ہے. تو حضور ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں؟ قرآن میں ہر شے کا بیان اور حضور قرآن کے عالم، تو ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں؟
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حضور اللہ کی عطا سے ہر شے کو جانتے ہیں.
میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اس آیت کی تفسیر کی، تقریر کی. سب سے میں دربن میں آیا ہوں، آپ میری تقریریں سن رہے ہیں. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کی تفسیر اور تقریر کرتا، اسی میں اپنی تقریر ختم کر. قصے، کہانیاں، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، کہیں کی عید کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، یہ بات نہیں ہے. میں عالم نہیں، علماء کی بڑی شان ہوتی ہے، میں عالموں کا خادم ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا، قرآن کی تفسیر اور تشریح پیش کرتا ہوں، جو حضور کی امت کے کامل علماء علماء نے پیش کی ہے، حقائق اور معارف پیش کرتا ہوں. اگر قرآن حدیث پر ایمان رکھتے ہو تو ان چیزوں کو دل و جان سے مانو، شک شبہ مت کرو، پکے رہو. جب مخالف تمہارے علماء کی تقریریں سننے نہیں آتے تو تم بھی ان کی سننے مت جاؤ. وہ آتے ہیں، وہ روکتے ہیں یا نہیں؟ روکتے ہیں کہ نہ اس کی تقریریں نہ سنو. جب وہ تمہارے علماء کی تقریریں سننے نہیں آتے، تمہاری مجلس میں نہیں آتے. ہم تبلیغ کر رہے ہیں، میں تبلیغ کر رہا ہوں یا نہیں؟ دیکھو نا، 40 آدمی تبلیغ کے نکلے، 40 آدمی تبلیغ کے لیے نکلے، 40 سے وہ فائدہ نہیں جو ایک سے ہو رہا، 1000 کو مستفید کر رہا ہے. تو یہ چلیے، ہم اپنی بڑائی نہیں کرتے، مگر میں بھی تو تبلیغ ہی کر رہا ہوں، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. یہ تبلیغ ہے یا نہیں؟ وہ اس تبلیغ میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف، یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے.
جب تمہارے اہل سنت کی تبلیغ میں وہ نہیں آتے تو تم ان کی تبلیغ میں کیوں جاتے ہو؟
کیونکہ وہ تمہارے عقیدے کے خلاف. جب وہ تمہاری مجلس میں نہیں آتے تم ان کی مجلس میں نہ جاؤ، جب وہ تمہاری تبلیغ میں نہیں آتے تم ان کی تبلیغ میں نہ جاؤ. نہیں تو ان کو کہو کہ بھائی تم بھی آؤ، آ کر سلام کرو. ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں، اگر غلط ہے تو غلطی ثابت کرو، اگر صحیح ہے تو اس کو مانو. تو میرے دوستو، بزرگو، میں نے روز روز نہیں آنا ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے تیرے رسول کی کہا نہیں بتا مسئلے نہیں بتائے ہمارا کام ہے تمہیں بتانا ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے سنو اگر تم مان لو گے تو کوئی اللہ رسول پر احسان نہیں کرو گے اگر تم حضور پر سلام بھیجو گے تو کوئی رسول اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو ذرا سوچو کہ جس بے شمار فرشتے نوری درود و سلام بھیج رہے ہیں ہم اپنی ان زبانوں سے دل سے دور بولتے رہتے ہیں قیمت کرتے رہتے ہیں گالیاں بکتے رہتے ہیں اس زبان سے اگر ہم چند مرتبہ درود و سلام نہ بھی بیچیں گے تو وہاں کیا فرق پڑتا ہے
کوئی فرق پڑتا ہے
ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا رحمت برکت لینے کا
اللہ فرماتا ہے اگر رحمتیں برکتیں لینے چاہتے ہو میرے ابو پر درود و سلام دے تم ایک مرتبہ درود بھیجو گے اللہ فرماتا ہے میں تم پر دس مرتبہ درود بھیجوں دس گناہ تمہارے معاف کر دس نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں دس درجے تمہارے بلند کر ایک حدیث میں آتا ہے سو حاجتیں پوری کروں گا ستر دنیا میں اور تیس آخرت چلیے جو لوگ کہتے ہیں کہ روضہ اقدس پر سلام بھیجا جائے تو حضور خود سنتے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ حدیث کے آگے بھی کچھ ہے یا نہیں حضور فرماتے ہیں جو میرے روضے پر سلام پڑھتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں اور جو دور پڑھتے ہیں وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے وہ مجھے تو معلوم ہوا پہنچتا تو ہے دور سے بھی کوئی پڑھے تو پہنچتا تو ہے تو چلو تم اسی عقیدے سے ہی پڑھو کہ ہمارا سلام فرشتے پہنچتا تو ہے یا نہیں حضور یہ پڑھتے ہی نہیں تو پہنچے گا کیسے چلو اگر تمہارا عقیدہ حاضر ناظر کا نہیں تو یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے یا نہیں کہ فرشتے پہنچا دے تو تم یہ عقیدہ رکھ کے کرو کہ فرشتے پہنچاتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت خاص اس کے لیے مقرر کیا ہے حدیث شریف اٹھا کر دیکھو حضور فرماتے ہیں انا للہ ملائکۃ سیاح فی الارض اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں کیوں کس کے لیے جو بلے خونی فی امت السلام ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ میرے امتیوں کا سلام مجھے پہنچا سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے مقرر کی ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈے کہ کون میرے حبیب پر سلام دے تو ماشاء اللہ آج کل تو فرشتے روز دربن میں آتے فرشتوں کی جماعت روز دربن میں آتی ہے کبھی جامع مسجد میں کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں روز سلام ہوتا ہے اور یہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے لا کے پیش کرتے کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سیر کرتے کرتے دربن چلے گئے تو جب غلام مسجد میں گئے تو تیرے محبوب کے امت کی تیرے محبوب کے دیوانے مستانے دست بتا کھڑے ہو کر جھوم جھوم کے پڑ رہے فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچاتے تو یہ جب سلام پڑھنے کا بتا تھا بھاگ جاتے تو یہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو یہ شرم ملے اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو رحمتیں برکتیں ملے تو میرے دوست بزرگ جب وہ تمہاری مجلسوں میں نہیں آتے سلام سے بھگتے ہیں تو تم ان کے پاس کیوں تم بھی اپنے ایمان اور عقیدے تمہیں اپنا ایمان اور عقیدہ پیارا نے میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں آپ ہی کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں خدا کی قدم ہمیں کسی سے ذاتی عناد نہیں ذاتی مخالفت نہیں کوئی جھگڑا نہیں عقیدے کا اور ایمان کا بس جو ہمارے رسول کی تعظیم نہیں کرتا جو ہمارے رسول پر سلام نہیں دیتا جو ہمارے رسول کا ادب نہیں کرتا ہمیں اس سے کیا بات میں ایک جگہ گیا ابھی یہ دربن آیا ہوا تھا نا تو ادھر تقریریں کرنے کے آٹھ پانچ روز گیا تھا ایک جگہ میں گیا تو میں نے تقریر کے بعد سلام پڑا پانچ چھ آدمی بیٹھے رہے انہوں نے سلام نہیں ہم نے کہا نام پڑھو تو ہمارا کیا بھی کرو تم خود ہی محروم رہتے ہو اتنا ہو اگر تمہارا دل نہیں چاہتا رسول اللہ پر تم سلام بھیجو تو تمہاری مرضی بیٹھے بعد میں ایک آدمی ان میں سے میرے ساتھ سلام علیکم کرتا ہے میں کہا میں سلام نہیں کرتا میں نے کہا میں تم سے مصافہ نہیں کرتا کہیں گا کیوں میں کہا اس لیے کہ تم نے رسول اللہ پر سلام
میں کہا جب تیرا دل یہ نہیں چاہتا کہ تو رسول اللہ پر سلام بھیجے تو میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں تجھ پر سلام بھیجوں
میں نے اس سے مصافہ نہیں کیونکہ جب وہ کہے گا سلام علیکم تو مجھے کہنا پڑے گا یا نہیں وعلیکم السلام کہ تجھ پر نہیں سلام تو میں کہا جب تو رسول اللہ پر سلام نہیں بھیجتا میں تجھ پر کیسے سلام
ایمان اس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی غیرت ایمانی رسول اللہ اسی طرح خوش ہوں گے تمہیں کیا میں بتاؤں تم ذرا کر کے تو دیکھو حضور کے واسطے محبت کرو حضور کے واسطے دعوت رکھو
باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین